ہماری گفتگو گزشتہ تقریب میں جہاد کے تمام مسائل پر اختتام تک پہنچ چکی تھی، اور اب صرف ایک مسئلہ عبادات میں ایسا رہ گیا ہے جو آپ حضرات کی ضرورت کے مطابق ہے، یعنی روزے کی کچھ مسائل. البتہ زکات کا مسئلہ کیونکہ آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا اور کچھ لوگوں میں تجسس ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی، اس لیے ہم صرف اور صرف معلومات میں اضافے کے خاطر اپنی آج کی گفتگو زکات کے مسائل کے مطابق زکات کے مسائل کے متعلق قرار دیتے ہیں، اگرچہ یہ مسئلہ فی الواقع آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں. البتہ اس کا ایک حصہ جو آخر میں آئے گا کہ کس کو زکات دی جا سکتی ہے، وہ شاید آپ حضرات کے لیے کام آ سکے فطرے کے مسائل میں. تو یہ جو گفتگو اس وقت شروع کی جا رہی ہے، یہ حقیقتاً ایک ایسی گفتگو ہے کہ بہرحال آپ حضرات کی روزمرہ کی زندگی سے غیر متعلق ہے، لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی اور پھر یہ کہ یہ پروگرام کا سلسلہ ہر اعتبار سے مکمل نہیں ہو اور صفا کا کوئی باپ نامکمل نہ رہے، اس لیے ہم صرف اور صرف آج کی گفتگو اس کے لیے مخصوص کر دے. اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے ہوں کہ قرآن نے ایک طرف تو اتنی شدت سے زکات واجب ہونے کا مسئلہ آیا اور دوسری طرف ہمارے تمام مستحبین کا اتفاق کہ کم از کم کراچی والوں کے اوپر زکات واجب نہیں ہو. تو قرآن کریم اس طرف اتنی شدت سے زکات پر زور دے رہا اور دوسری طرف ہمارے علماء یہ بتا رہے کہ ہم پر زکات واجب نہیں ہے، تو کیا یہ فتویٰ حکم قرآن کے مخالف ہے یا مخالف نہیں؟ یہ گفتگو چونکہ اس سے پہلے آ چکی ہے اس لیے ہم اس کا ارادہ نہیں کرتے، البتہ اگر آخر میں وقت بچا تو ہم تھوڑی سی گفتگو دوبارہ اس موضوع پر کر لیں. ہماری شریعت کے مطابق ہر اس آدمی پر زکات واجب ہے کہ جس کے اندر پانچ باتیں موجود ہیں، بالغ ہو نابالغ کے اوپر زکات نہیں، عاقل ہو پاگل کے اوپر زکات نہیں، تیسری چیز آزاد ہو غلام کے اوپر کوئی زکات نہیں، چوتھی چیز اپنے مال کا مالک ہو لیکن اگر اس کا مال اس سے چھین لیا جائے یا وہ اپنے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اپنے مال کو استعمال نہ کرے یا نہ کر سکے تو اس صورت میں اس مال کے اوپر زکات واجب نہیں ہو. پانچویں اور آخری شرط یہ کہ یہ شخص جس کے اوپر زکات واجب ہو رہی بالغ عاقل آزاد اپنے مال کے اوپر تصرف کرنے کا اور اسے استعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہو، اور پانچویں چیز یہ کہ اس کے پاس مکمل نصاب نصاب کے معنی وہ کم سے کم مقدار جس کے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے، اور وہ ابھی ایک مسئلے میں آ جائے گی. زکات ہمارے اعتقاد کے مطابق صرف اور صرف نو چیزوں پر واجب ہوتی ہے, جس میں سے تین کا نام ہے انعام استغاثہ, یعنی تین مختلف جانور. پہلا اونٹ, دوسرا گائے ہیں, اور تیسرے بھیل بکری. چار غلوں پر زکات واجب ہوتی, ان کا نام ہے غلات اربعہ, گندم, جو, کھجور اور کشمش. اور دو نقدیوں کے اوپر زکات واجب ہوتی, سونا اور چاندی. چار اور تین سات اور دو نو, یہ کل نو چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر زکات واجب ہے. البتہ مستحب کہ وہ شخص جو تجارت کرتا ہے اور جتنا مال تجارت کے اندر اس نے لگایا ہے اور جتنا نفع حاصل کرتا, اس تجارت کے مال کے اوپر بھی وہ زکات نکالا کرے. اسی طرح سے یہ مستحب ہے, تجارت کے مال سے جو اس کو نفع ہو اس کے اوپر زکات نکالا, یہ سنت. اس لیے وہ تمام حضرات کی جو مجتہدین پر اعتراض کرتی ہیں, تو وہ کیوں نہیں کہتے کہ کراچی والوں پر زکات واجب. تو یاد رکھیے, فتویٰ یہ ہے کہ واجب نہیں, فتویٰ یہ نہیں ہے کہ زکات کا نکالنا حرام. اگر آپ کا دل چاہتا ہے اور آپ کو شوق ہے تو آپ نکالیے, کوئی آپ کو منع نہیں کرے, کوئی اعتراض نہیں کرے. بتایا صرف یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ نہ نکالیں تو آپ کو گناہ نہیں, اور اگر اپنے مال میں سے فرض کیجیے آپ زکات نکالتے ہیں, تجارت کا مال ہے تو ثواب ملے گا, اور تجارت کے علاوہ نوکری کا یا کوئی اور ذریعہ معاش ہے اس کا پیسہ ہے تو ٹھیک ہے, آپ کو بہرحال پھر بھی ثواب ضرور مل جائے. تو اگر کوئی مستحق یہ کہے کہ زکات نکالنا حرام ہے تو اعتراض ہو سکتا ہے. حرام کسی نے نہیں کہا, صرف یہ کہا کہ واجب نہیں ہے, ضروری نہیں, نکالیں گے ثواب ہے, نہ نکالیں تو گناہ نہیں. لیکن جس کے پاس ان نو میں سے ایک چیز بھی موجود اور وہ زکات نہ نکالے تو یقیناً وہ گناہ گار بھی ہے اور انتہائی سخت گناہ. اب ایک ایک مسئلے میں ہم مسجد کو لے لیں تاکہ بات بالکل واضح ہو. جو تین جانور ہیں, اونٹ, گائے, بھینس اور بھیڑ بکری, اس کے اندر بھی یہ بھی کراچی والوں کے پاس کچھ لوگوں کے گھر میں مثلا بکری پڑی ہوتی ہے, کچھ کے پاس گائے یا بھینس ہوتی ہے, اس کا بھی مسئلہ آ جائے. ان تینوں کے اندر زکات نکالنے کے لیے تین چیزیں شرط. پہلی شرط یہ کہ کم از کم اونٹ اگر ہے تو پانچ اونٹ ہوں, پانچ سے کم اونٹ ہے تو زکات واجب نہیں. بھیڑ بکری ہے تو کم از کم چالیس ہوں, اگر اس سے کم ہے تو زکات واجب نہیں. گائے اور بھینس ہے تو کم از کم تیس ہوں, تیس سے کم اگر ہوں تو زکات واجب نہیں. اس مقدار کا نام ہے نصاب. جب اتنی مقدار میں یہ چیزیں ہو جائیں تب زکات واجب ہوتی ہے. لیکن دو شرطیں اور. پہلی شرط تو یہ کہ کن جانوروں سے انسان کوئی کام نہ لے. اگر ان سے کام لیتا ہے کھیت کے اندر یا سواری کا یا سامان لانے اور لے جانے کا, تو اس صورت کے اندر ان جانوروں پر زکات واجب نہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان جانوروں کو چارہ جو ہے وہ انسان خود نہ کھلا. اگر خود خرید کر لاتا اور لانے کے بعد اپنے اونٹوں کو چارہ کھلاتا, وہ پانچ سو بھی ہوں تب بھی زکات واجب نہیں. بلکہ جس طرح معمول ہوتا ہے دیہاتوں میں, گاؤں میں یا شہروں میں بھی بعض اوقات کہ وہ انہوں نے اپنے جانور چھوڑ دیے یا کسی کے حوالے کر دیے, وہ لے کر چلا راستے میں, جہاں کہیں گھاس وغیرہ نظر آئے اس کو کھلاتا ہوا لے کر چل. اگر وہ جانور جو ہے وہ مالک کے پیسے سے چارہ کھا رہا ہے تو اس پر زکات نہیں, چاہے جتنے بھی مقدار میں چھوڑوں. اور اگر مالک کے پیسے سے نہیں کھا رہا, جو عام زمینوں کے اوپر گھاس وغیرہ نکل آتی ہے, پودے نکل آتے ہیں, ان کو جا کر کھا رہا, تب اس کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے. تو اتنی تعداد ہونا, پھر یہ کہ ان سے کام نہ لیا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ انہیں چارہ خود نہ کھلایا جائے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کم از کم گیارہ مہینے یہ جانور انسان کے پاس اسی حالت میں رہیں. اگر گیارہ مہینے سے دو دن یا تین دن کی مثلا پانچ اونٹ سے ان کو آپ نے چھ مہینے, سات مہینے, آٹھ مہینے, نو مہینے, دس مہینے چارہ نہیں کھلایا, گیارہویں مہینے آپ نے چارہ کھلا دیا, اب ان کے اوپر پھر بھی زکات واجب نہیں ہے. گیارہ مہینے تک کسی حالت میں رہیں کہ نہ ان سے کام لیا جائے, نہ انہیں اپنے پیسوں سے چارہ کھلایا جائے, اور ان کی کم از کم مقدار یہی مقدار رہے. اب آتی ہیں باقی چار غلے, ان کے صرف دو مسئلے ہیں, اور اس کے بعد ہم سونے اور چاندی کے مسئلے پر آتے ہیں کہ جس کو بہت ہی زیادہ پیچیدہ مسئلہ بنا دیا گیا ہے. غلات کے اندر چار غلے, گندم, جو, کشمش اور کھجور. ان چاروں کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے. پہلی دو ان میں دو شرطیں ہیں. پہلی کے بعد کے نصاب, یعنی کم از کم آٹھ سو پینتالیس کلو گرام گندم ہو یا جو ہو یا کھجور ہو یا کشمش ہو, اور اگر اس سے کم ہے تو اس کے اوپر زکات واجب نہیں. اور دوسری یہ چیز کہ یہ چاروں جو چیزیں دنیا میں جو چیز بھی آپ کے پاس ہو آپ اس کے مالک ہیں. اس وقت جب وہ پھیٹ کے اندر پیدا ہو اور اس کے اوپر یہ نام استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً گندم کا بیج ڈالا گیا, اب گندم کا پودا نکلا. جب گندم کا پودا پک کر اتنا بڑا ہو جائے کہ کہا جائے کہ ہاں اب یہ گندم کا پودا ہو گیا, جب جو اتنی بڑی ہو جائے یا جو اس طریقے سے نکل آئے کہ کہا جائے اب یہ جو ہو گئی, یا جب کھجور درخت پر اس طرح سے ظاہر ہو کہ اسے کہا جائے کہ یہ کھجور, اس وقت جو اس کا مالک ہوگا جب وہ چیز پیدا ہو, پیدا ہونے کے بعد اپنی پوری شکل کے اندر آ جائے, اس وقت جو اس کا مالک ہوگا اس کے اوپر اس کی زکات نکالنا واجب. لیکن مثلاً ایک آدمی نے کھیت کے اندر گندم بویا اور بونے کے فوراً بعد یہ کھیت فروخت کر دیا, اب اگر اس کھیت کے اندر سے کچھ نکلا, گندم وغیرہ نکلے, تو جو اصلی مالک جس نے پوری رقم لی ہے اس کے اوپر کوئی زکات نہیں, بلکہ اس کے اوپر زکات ہے جس کی ملکیت کے اندر جا کر گندم پیدا ہو. اور تو اس وقت جو کراچی میں سے بہت کم, کراچی میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں کہ جن کے پاس اس وقت یہ چیزیں اتنی مقدار میں ہوں کہ جب وہ کھیت میں پیدا ہوں, راشن چاپ والا ہے, ہو سکتا ہے اس کے پاس 1,000 کلو بھی آٹا موجود, گندم موجود ہے, لیکن اس وقت گندم ہونا چاہیے جب وہ کھیت میں پیدا ہو. اور کیونکہ ایسی شرط سوائے ایکسپشنل کیسز کے اور کراچی والوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہوگی, اس لیے زکات واجب نہیں. ان تین چیزوں اب آتی ہیں ہمارے, اور اس کے متعلقہ ایک مسئلہ بتا دیا جائے, انسان جو کھیت کے اندر یا درختوں کے اندر جو چیز بوتا ہے یا نکالتا ہے تو اس کو پانی دینا ضروری ہے. پانی دینے کے دو طریقے, ایک طریقہ یہ کہ قدرتی طور پر پانی مل جائے, مثلاً فرض کیجیے بارش ہو, بارش کے پانی سے انسان جو ہے اپنی فصلوں کو اگائے, اور ایک یہ کہ اسے محنت کر کے پانی دینا پڑے, کہ دور نہر ہے, نہر سے پانی لے کر آئے یا ٹیوب ویل لگا کر پانی نکالے یا ایسا کوئی طریقہ. تو ہر وہ فصل کے جو قدرتی پانی سے جس کو پروان چڑھایا جائے یا جس کو سینچا جائے, اس کے اوپر جتنی بھی مقدار میں وہ چیز پیدا ہوگی اس کا دسواں حصہ دینا واجب ہے. اور اسی طرح ہمیں خوش ہوں خوشی مانے دسواں حصہ, اور یہ ایسے زمیندار کے لیے, ایسے شخص کے لیے واجب ہے کہ جس نے اپنے فصل کو قدرتی پانی کے ذریعے سے سینچا, اور وہ شخص جس نے اپنے فصل کی آبپاشی قدرتی پانی سے نہیں بلکہ اس کو خود پانی کا انتظام کرنا پڑا, اس کے لیے بیسواں حصہ, دسواں حصہ اس کے لیے بیسواں حصہ دینا واجب ہے ایسی فصل کا کہ جو زمین پر نکلی اور جس کے اندر 847 کلو گرام کی مقدار موجود. تو ہمارے یہاں ہر کھیت والے پر قصور نہیں, بلکہ وہ کھیت والا جو قدرتی طور پر پانی سے آبپاشی کرے اس کے اوپر قصور ہے, یعنی دسواں حصہ, اور جس کو خود محنت کر کے پانی لانا پڑے اس کے اوپر بیسواں حصہ ہے, جس کا نام ہے نصف قصور. اب آتی ہے آخر کی دو چیزیں جس کے اوپر سارا مسئلہ ہے. آدمی غسل جو ہے پڑھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے اخبارات میں یا دوسری جگہ پر کہ زکات کے علاوہ کوئی اور چیز, لیکن غسل در حقیقت زکات ہی کی ایک قسم, زکات ہی کا ایک حصہ. لیکن کیونکہ زکات ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے 2.5%, 2.5%, اور اس کے اندر یہ زمین کے اندر چیزیں نکلتی ہیں, اس کا دسواں حصہ دینا پڑتا ہے. اس لیے فرق پیدا کرنے کے لیے اخبارات کے اندر اور علماء نے اپنی اصطلاح میں دو الگ الگ چیزیں کرا دی. زکات وہ کہتے ہیں واجب ہوتی ہے سونے اور چاندی پر, یعنی اس کا 2.5% دینا, اور باقی چیزوں کے اوپر غسل واجب ہے کیونکہ 2.5% نہیں بلکہ دسواں حصہ ہمیں دینا ہے. لیکن در حقیقت یہ زکات ہی کی ہے. آٹھویں اور نویں چیز آتی ہے سونا اور چاندی. اہل سنت کے فقہ کے اندر سونا اور چاندی پر زکات واجب ہے, لیکن ان کا یہ مسئلہ ہے کہ آج کل جو کرنسی نوٹس آتے ہیں ان کو سونا اور چاندی ہی سمجھا گیا ہے, اور وہی احکامات جو سونے اور چاندی کے ہیں وہی حکم ان کے اوپر بھی آتا ہے. مسئلہ ان کا بھی یہی ہے کہ زکات صرف سونے اور چاندی پر واجب ہوتی ہے, اور مسئلہ ہمارا بھی یہی ہے کہ زکات صرف سونے اور چاندی پر واجب ہوتی ہے. سونے کے اندر کم از کم 6 تولہ سونا ہونا چاہیے, اور چاندی میں 42.5 تولے چاندی ہونا چاہیے, البتہ ان کے یہاں غالباً 52 تولے چاندی کا نشان ہے. تو خیر ہمارے فقہ کے مطابق آٹھویں اور نویں چیز سونا اور چاندی ہے جس پر زکات واجب ہوتی ہے. اور سونا اگر ہے تو کم از کم 6 تولے ہو, چاندی اگر ہے تو کم از کم 42.5 تولے ہو, اس کا 2.5% زکات میں دینا پڑتا ہے. اب ہمارے فقہ کے مطابق سونے اور چاندی کے اگر گلے ہیں اس کے اوپر زکات ہے, ٹکڑے ہیں سونے اور چاندی کے اس پر زکات ہے, زیورات ہیں سونے اور چاندی کے تو اس کے اوپر زکات نہیں, بلکہ شرط یہ ہے کہ سونا اور چاندی سکوں کی شکل میں, سکے جو سکے ہوتے ہیں جس سے پہلے معاملہ ہوتا تھا اشرفی وغیرہ جن سے خرید و فروخت کی جاتی تھی اس شکل کے اندر سونا اور چاندی ہونا چاہیے. اور اس سے متعلقہ ایک مسئلہ اور جو سنا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے یہاں اور ہندوستانیوں میں سے بھی کچھ لوگوں کے یہاں یہ رواج ہے کہ کچھ پرانے زمانے کی اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر دینی جو ہوتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر وہ دی جاتی ہے نئے دلہا کو جو آتا ہے یا دلہن کو بعد مقامات. تو خیر سونا اور چاندی اگر سکے کی شکل میں ہو تو اس پر زکات واجب ہے لیکن شرط یہی ہے کہ وہ سکہ اس وقت خرید و فروخت میں استعمال ہوتا ہو. اگر کبھی استعمال ہوتا تھا لیکن اب استعمال نہیں ہوتا خرید و فروخت کے لیے تو اس پر زکات کا نکالنا مستحب ہے البتہ واجب نہیں. اسی طرح سے سکے اگر وہی سکے جن سے خرید و فروخت کی جاتی ہے یا کی جاتی انہی کا کوئی زیور بنا لیا جائے مثلاً ایک ہار بنا لیا جائے جس میں وہی اشرفیاں وہی گنیاں جو ہیں ان کی مدد سے ایک ہار تیار کر دیا جائے تو اس کا مسئلہ بھی یہی کہ اگر یہ ہار کی شکل میں آنے کے بعد بھی اس قابل ہو کہ ان سے خرید و فروخت کی جا سکے تو ان کی زکات ہے ورنہ ان کی زکات نہیں. اب سارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ سونا اور چاندی الگ چیز ہے کرنسی نوٹ بالکل الگ چیز ہے شریعت کے اندر پیچیدگیاں نہیں چلتی بلکہ ظاہری اعتبار سے ہر شخص یہی کہتا ہے کہ سونا اور چاندی الگ چیز ہے اور کرنسی نوٹ الگ چیز ہے. تو زکات صرف سونے اور چاندی ہی کے اوپر واجب کی ہماری تمام احادیث ہیں اور زکات کے سلسلے میں 4000 سے زیادہ احادیث ہمارے یہاں مروی ہیں. ان میں سے کسی ایک حدیث میں ہلکا سا بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ اگر کبھی کسی زمانے میں سونا اور چاندی سکے کے طور پر استعمال نہ ہو بلکہ کوئی اور چیز سکے کے طور پر استعمال ہونے لگے تو اس کے اوپر بھی زکات واجب نہیں ہو. بلکہ تمام حدیثوں میں بالکل صاف صاف واضح طور پر کہ زکات صرف اور صرف سونے اور چاندی پر واجب ہوتی ہے جبکہ وہ سکے کی شکل میں. اس لیے ہمارے تمام علماء نے بھی متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ زکات صرف اور صرف اس وقت واجب ہوگی کہ جب آپ کے پاس سونا اور چاندی اور سکے کی شکل میں. اور کیونکہ آج کل دنیا کے کسی ملک میں یہ رواج نہیں اس اعتبار سے کسی کے اوپر بھی ان آخری دو چیزوں پر زکات نہیں. لیکن پہلی سات چیزیں تو بہرحال دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں اور ہر ایک کو اس کی زکات نکالنا پڑے گی. اب یہاں پر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ زکات پر اتنا زور اس لیے نہیں دیتے کہ زکات میں سے ان کو تو کچھ ملتا نہیں کیونکہ زکات میں زکات نکالنے والے کو اختیار ہے کہ جس مستحق کو چاہے دے دے جبکہ حکم کے اندر واجب یہ ہے کہ عالم دین تک پہنچایا جائے. اور کیونکہ حکم کے اندر واجب یہ ہے کہ عالم دین تک پہنچایا جائے زکات میں آپ کو اختیار ہے تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ علماء کو زکات میں سے کچھ نہیں ملتا وہ ان کا حق نہیں اس لیے نہ وہ زکات کی اہمیت بتاتے ہیں نہ زکات پر زور دیتے ہیں اور نہ ہی زکات نکلوانے کے خواہش مند ہیں. اور خود میں سے کیونکہ ان کو حصہ ملتا ہے اس لیے ہر مقام پر خود کے بارے میں دھواں دھار تقاریر کی جاتی ہے. اس سے بڑی حماقت حامد بادشاہ بھی کبھی کسی نے کی کیونکہ عراق اور ایران کا حوضہ علمی جس کی ایک دن کی آمدنی 4-5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو تو تمام کا تمام خم زکات کی رقم سے چل رہا ہے خم سے نہیں. اکثریت کیونکہ عراق اور ایران میں بھی ہندوستان اور پاکستان کی طرح اکثریت دیہات میں رہتی ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا مال ہو جس پر زکات بھی واجب ہو جائے اور خم تو پہلے زکات نکالے گا بعد میں خم نکالے گا تو وہاں پر جتنی آمدنی آتی ہے اس میں سے اکثر زکات سے آتی ہے. اور جتنا اگر آپ میں سے کوئی شخص ایران کے دیہات میں کبھی گیا جتنا وہاں پر زکات پر زور دیا جاتا ہے اس کا آدھا زور بھی خمس پر نہیں دیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ کراچی شہر میں ایک چیز جو آپ پر واجب ہی نہیں اس پر زور دینا آپ کا بھی وقت برباد کرنا ہے اپنا بھی وقت برباد کرنا ہے اور دوسری چیزوں سے آپ کی توجہ کو ہٹانا ہے اس لیے علماء کرام ایسا نہیں کرتے. لیکن یہی علماء جب آپ کے پاکستان کے دیہاتوں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر بھی زکات کے اوپر زور دیتے ہیں اور پنجاب کے جو مدرسے چل رہے ہیں اکثر کیونکہ دیہاتوں میں اس لیے وہاں پر خمس سے زیادہ زکات پر زور دیا جاتا ہے. اب زکات جو ہے جب آپ نکالیں گے یہ مسئلہ بھی جو ابھی پیش آیا کہ اگر حکومت نے زبردستی آپ سے زکات کری تو وہ تو پتہ نہیں کہاں خرچ کرے کیا ہماری شریعت میں یہ جائز ہے یا جائز نہیں. تو یہ مسئلہ بھی مختصراً بتا دیا جائے تاکہ آج کے بعد ہمیں دوبارہ اس موضوع پر گفتگو نہ کرنا پڑے. زکات جو ہے وہ 8 آدمیوں کو دی جا سکتی ہے. یہ 8 آدمی ایسے ہیں کہ سورہ بقرہ میں قرآن میں غالباً ان کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے. پہلی چیز جن کو زکات دی جاتی ہے وہ ہے عامل یعنی کام کرنے والے وہ شخص جس کو امام یا نائب امام نے بھیجا تاکہ ایک علاقے کی زکات کو جمع کر کے وہاں تک پہنچائے یا اسی علاقے کے مسکینوں کے اوپر فرض کرے. ایسے شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے مطابق جتنی رقم ہو وہ زکات کے مال میں سے نکال سکتا ہے. دوسری یہ چیز قرض دار جو شخص بھی قرض دار ہے اس نے قرضہ لیا اب قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں. ایک شخص کو وہ شخص یہ ہے کہ اس نے قرضہ کسی حرام کام کے لیے نہ لیا اگر پردہ اس نے لیا تھا کسی فعل حرام میں استعمال کرنے کے لیے تو اس صورت میں اسے زکات نہیں دی جا سکتی. کہ مثلاً فرض کیجیے آقا خمینی کا ایک مقلد ہے اور اس نے ٹی وی خریدنے کے لیے قرضہ لیا تھا, رنگین ٹی وی 10,000 کا لے کر آیا. اب زکات نکالنے کا وقت آیا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں قرضدار ہوں, مجھے قرضے کو ادا کرنے کے لیے زکات دی جائے. تو اگر یہ آقا خمینی کا مقلد ہوتا تو شاید اس کو زکات دی جا سکتی, لیکن آقا خمینی کی نزدیک کیونکہ 90% لوگوں کو انہوں نے منع کیا ہے ٹی وی خریدنے سے, اس اعتبار سے اس نے پہلے حرام کیا, اس کے قرضے کو آپ انجام نہیں دے سکتے, ادا نہیں کر سکتے. تو اب تیسرا کام یہ, دوسری چیز یہ کہ وہ قرضدار کے جس نے فعل حرام کے لیے قرضہ نہ لیا ہو اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. تیسری چیز سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. اللہ کے راستے سے مطلب نیکی کا ہر کام, مسجد بنانا, امام بارگاہ بنانا, سڑکیں بنانا, پل بنانا, لوگوں کے لیے بجلی کا انتظام کرنا, لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا, اصلاح بین الناس کرانا. دو آدمی میں جھگڑا ہو رہا ہے, ایک آدمی نے کہا میں نے تمہیں 10 روپے قرضہ دیا, دوسرے نے کہا تم نے نہیں دیا, دونوں جھگڑا کر رہے ہیں, آپ کے پاس زکات کے پیسے موجود ہیں, تو آپ کو اختیار ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو قرضہ دیا آپ 10 روپے اپنی زکات میں تو اس کے حوالے کر دیں تاکہ دونوں کا جھگڑا بالکل ختم ہو جائے. 1,000 کا 10,000 کا 1,00,000 کا جھگڑا ہو رہا ہے, آپ زکات کے پیسے اس کے حوالے کر سکتے ہیں, لیکن کیسے کر لیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں پہلے سے پلان بنا کر آئے تھے کہ اس کے سامنے جا کے جھگڑا کریں گے تاکہ یہ پیسے مل جائیں. تو اگر مومنوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, اس طرح کا جھگڑا جو حقیقی جھگڑا ہے اور جس سے تعلقات ختم ہو رہے ہیں, تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ جو ہے اپنی زکات کے پیسوں میں سے اس کو پیسے دے دیں کہ جو پیسے طلب کر رہا ہے تاکہ آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے. یہ سب ہے سبیل اللہ. تو ہر وہ نیکی کا کام کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اس کے اندر زکات کے پیسے دیے جا سکتے ہیں. پانچویں یہ چیز کہ غلام, اب تو غلام نہیں ہوتے, پہلے زمانے میں غلام سے اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہتا تھا اور بڑی مشکل میں اور مصیبت میں زندگی گزار رہا تھا تو اس کی آزادی کے لیے قرضہ دیا جا سکتا ہے. چھٹی چیز, اب چھٹی چیز کو غور سے سنیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چھٹی چیز ہے مؤلفت القلوب. ایسے تمام مسلمان جن کا دین بہت کمزور ہے, جن کا عقیدہ بہت کمزور ہے اور وہ معمولی سے پیسے کے لالچ میں اپنے دین کو تبدیل کر سکتے ہیں, ان کو ان کے دین پر باقی رکھنے کے لیے زکات کی رقم سے ان کی امداد کی جا سکتی ہے, بلکہ زکات کافروں کو بھی دی جا سکتی ہے. ایسے کافر کے جو اسلام کی مملکت میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ انہیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے زکات دے سکتے ہیں, اور اس لیے کہ زکات دے سکتے ہیں تاکہ اگر کبھی اس ملک کے اوپر کسی غیر مسلم نے حملہ کیا تو وہ جو کافر رہتے ہیں ان کے لیے تو ضروری نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر دفاع کریں, تو اس صورت میں آپ ان کو زکات دے سکتے ہیں تاکہ ابھی ہم زکات دیں تو بعد میں وہ ہماری مدد کریں. تو کافر کو اور عام مسلمانوں کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. اور ساتویں اور آٹھویں چیز, اس کو غور سے سنا جائے کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے, وہ ہے فقیر اور مسکین. ہر وہ شخص جس کی آمدنی کم ہے, جائز خرچے زیادہ ہے, اس کو فقیر کہا جاتا ہے. بہت ہی مسئلہ اس سے پہلے آ چکا ہے. اب ایک مسئلہ اس کے ذمن میں آتا ہے, اس کے اوپر آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ شریعت میں عالم کا کیا مقام ہے. ہر وہ شخص جو طالب علم ہے یعنی دینی علم حاصل کر رہا ہے اور وہ نوکری نہیں کر سکتا, کوئی تجارت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں, اس کو زکات دی جا سکتی ہے. اور ایسا طالب علم بھی کہ جو نوکری وغیرہ کر سکتا ہے لیکن اس کی شان کے لائق نہیں, اس کی شان کے مطابق نہیں ہے. اسلام میں سوشل اسٹیٹس کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا. طالب علم پھر واقع امام کا نائب ہوتا ہے, اسے کوئی ایسی نوکری مل رہی ہے کہ جو اس کی شان کے مطابق نہیں اور وہ ایسی نوکری نہیں کرتا, تو اس کو یہ بالکل اختیار ہے نوکری نہ کرے اور دوسرے لوگ زکات کے پیسے سے اس کی مدد کر سکتے. عالم دین کو اگر مکان کی, سواری کی اور نوکر کی ضرورت ہے, اس کے پاس ایک چھوٹا سا مکان ہے, کپڑے ہیں, لباس ہیں, سب کچھ, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک سواری آ جائے تاکہ میں آسانی سے ہر جگہ آ سکوں اور جا سکوں, ایک بڑا مکان آ جائے تاکہ میں آرام سے رہ سکوں, میں اپنا ہر کام نہیں کر سکتا کیونکہ مصروفیات ہیں, نوکر رکھ لوں. اگر ایک عالم دین, یہ عالم دین کا مقام ہے شریعت میں کہ عالم دین اگر سواری خریدنے کے لیے یا نوکر رکھنے کے لیے یا پھر عالم دین اگر اپنے مکان, اچھا اور بہتر مکان خریدنے کے لیے زکات کا پیسہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے, خرچ کر سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے. اور جس طرح سے اگر امام ہوتے اور وہ آپ سے طلب کرتے کہ اپنا ہوم کی اپنا زکات دو تاکہ میں ایک گاڑی خریدوں مثال کے طور پر, اور آپ بغیر کسی اعتراض کے دے دیتے, اسی طریقے سے جتنے بھی علماء دین ہیں, کیونکہ یہ فی الحقیقت تو نائب امام نہیں لیکن ظاہری اعتبار سے وہی کام کر رہے جو امام کا کام ہے, اس لیے ان کا بھی وہی مقام معاشرے میں ظاہری اعتبار سے ہوگا کہ جو امام کے بعد کسی شخص کا ہو سکتا تھا. چنانچہ یہ تین اختیار عالم دین کو دیے گئے کہ وہ اپنے لیے گاڑی, اپنے لیے خادم اور اپنے لیے مکان زکات اور خمس کے پیسوں سے لے سکے. اور یہاں پر ہماری یہ حالت کہ اگر وہ واقعاً خون کے پیسے آپ نے اس کو دیے اور کہا کہ پہنچا دیجیے کسی متحد تک اور اس نے وہ پیسے اپنے دال روٹی کے اوپر بھی خرچ کر دیے تو ہم اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے کہ ہم نے اس لیے تو اس کو پیسے نہیں دیے تھے کہ یہ خود بیچ میں کھا جائے، ہم نے اس لیے تو پیسے نہیں دیے تھے کہ یہ اپنے اوپر خرچ کرنا شروع کر دے. شریعت تو یہاں تک کہہ رہی اور یہ شریعت عالم کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے کیونکہ روایتیں آپ کو بے شمار ملیں گی اگر آپ خود ذرا دیکھ سکیں کہ ہر عالم کے یہ مسئلہ عالم کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو معاشرے میں اتنا بلند مقام رکھتا ہے اس کے پاس گاڑی ہونا چاہیے لیکن حالات خراب ہو گئے اس کو گاڑی بیچنا پڑے. اب اگر وہ اپنے سوشل اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے گاڑی لینا چاہے تو زکات کے پیسے سے لے سکتا ہے، اس کے پاس ایک مکان ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ مکان بیچنے پر مجبور لیکن اس کا سوشل اسٹیٹس ایسا ہے کہ مکان اس کو رکھنا چاہیے ورنہ اس کی توہین ہوگی، تو اس کو یہ اختیار ہے کہ زکات بلکہ بعض حالتوں میں خود کے پیسوں سے بھی مکان خرید سکے. لیکن کیونکہ سب سے بہتر ایک معاشرے میں اسلامی معاشرے میں عالم کو مانا گیا، اس اعتبار سے عالم کا مسئلہ خاص طور پر آتا ہے کہ وہ ہر قسم کے پیسے جو آپ اسے دیں گے، خمس ہو، زکات ہو، فطرہ ہو، صدقہ ہو، نظر ہو، نیاز ہو، ہر چیز کو وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کر سکتا ہے اور اسے یہ اختیار ہے. چنانچہ عالم اگر استعمال کر رہا ہے تو اس کے اوپر اعتراض کے قطعاً کوئی گنجائش موجود نہیں. یہ آٹھ آدمی ہیں جن کو زکات دی جا سکتی ہے. تو اب اگر ہم سے زکات زبردستی وصول کی گئی اور وہ کہیں بھی خرچ کی گئی، خاص طور پر اگر ایسے کاموں میں خرچ کی گئی جو عام لوگوں کی فلاح اور بہبود کے ہیں، سڑک بنائی گئی، پارک بنایا گیا، مسجدیں بنائی گئیں، بجلی کا انتظام کیا گیا، پانی کا انتظام کیا گیا، ریڈ کراس کو دے دیا گیا، تو اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں کیونکہ یہی شریعت کے اندر بھی زکات کا استعمال ہے. اور اب آخر کی چار باتیں کہ جس کو آپ زکات دیں اس کے اندر دو تین چیزیں ہونا چاہیے. پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے زکات دے رہے ہیں تو اس کے اندر ضروری ہے کہ وہ مومن ہے. یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ اگر آپ غربت کی وجہ سے غریب ہونے کی بنا پر کسی کو زکات دینا چاہتے ہیں تو اس کا مومن ہونا ضروری ہے، غیر مومن کو چاہے وہ سنی ہی کیوں نہ ہو زکات نہیں دے سکتے. لیکن اگر آپ نیکی کے کام میں زکات خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہر ایک کو دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ کافر کو. دوسری چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس کو زکات دی جائے وہ ایسا نہ ہو کہ جس کا نان و نفقہ اپنے اوپر واجب ہے، یعنی بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو اور ماں باپ نہ. لیکن ایک بات یہاں پر بتا دی جائے شاید آپ کے فائدے کے لیے، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان اگر متا کرے اور متا کر کے جو بیوی ہے اس کو خود اپنی زکات انسان اس کے حوالے کر سکتا ہے، زکات میں فطرہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ وہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، زکات بھی ہم نے نکال دی اور اپنی بیوی کو بھی مطمئن کر دی. لیکن اس صورت میں جبکہ وہ متا والی بیوی ہو جو عام بیوی ہے اس کو آپ زکات میں سے پیسہ نہیں دے سکتے. اور تیسری اور آخری چیز یہ مسئلہ ہم جلدی سے بتا دیں تاکہ وقت ختم نہ ہو، وہ یہ ہے کہ سید کو انسان زکات نہیں دے سکتا اگر نکالنے والا غیر سید ہے. غیر سید سید کو زکات نہیں دے سکتا بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود غیر سید کو زکات دے. اب یہ مسئلہ، اس مسئلے پر اعتراض کیا گیا کہ اسلام نے دو طبقے بنا، جبکہ اگر ذرا غور کریں تو اسلام نے کتنی اچھی چیز آپ کے لیے قرار دی کہ عام طور پر اگر ایک صحیح معاشرہ، صرف ہم ایک منٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اعتراض ختم ہو جائے، اگر ایک صحیح اور اچھا معاشرہ ہو اور اس کے اندر جس کے لوگوں میں اسلام کا جذبہ ہو، یقیناً اگر سید اور غیر سید ساتھ ساتھ زندگی گزاریں گے تو چاہے اسلام کتنا ہی کہے کہ دونوں برابر ہیں لیکن عام آدمیوں کا ایمان انہیں مجبور کرے گا کہ وہ سید کا احترام زیادہ کرے. چنانچہ سید اپنی زکات کو لے گا سیدوں سے، غیر سید کی ساری زکات بھی وہاں پر جانے لگے گی، تو دوسرے مستحق اور جو بیچارے غریب غیر سید ہیں وہ محروم رہ جائیں گے. تو اسلام نے صرف اسی لیے تاکہ وہ غیر سید جو مستحق ہیں اس لیے نہ مارے جائیں کہ یہاں پر ایک سید وہ لوگوں کے درمیان تفاوت پیدا کرنا چاہتا ہے. اور ایک آخری بات کہ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے کہ سید کے اوپر صدقہ حرام، یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ اعتقاد رکھے وہ خود ایک پہلے حرام کرتا ہے. سید کے اوپر غیر سید کی صرف دو چیزیں حرام ہیں، ایک زکات اور دوسرے فطرہ، اس کے علاوہ غیر سید کی ہر چیز سید کے اوپر جائز ہے. جو مستحب صدقہ کیا جاتا ہے، متاثر جا رہا ہے، بیمار ہو گیا، استاد نے صدقہ نکالا، وہ آپ غیر سید کو دے سکتے ہیں، سید کو دے سکتے ہیں، غیر سید بھی کفارے جتنے ہیں وہ غیر سید کو دیے جا سکتے ہیں. آپ نے نظر کی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں خدا کی راہ میں صدقہ دوں گا، اب آپ کا کام ہو گیا، صدقہ دینا واجب، یہ صدقہ بھی آپ سید کو دے سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف زکات کے مسئلے میں یہ فرق پیدا کیا گیا، وہ بھی غیر سید کی فلاح اور بہبود کے لیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سارا پیسہ وہاں پر چلا جائے. اور اس کے ساتھ ہی زکات کی گفتگو ختم ہو گئی. انشاءاللہ آئندہ ہم روزے کی گفتگو شروع کریں گے، اور دو یقین یا چار ہفتے سے زیادہ نہیں لگیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم زکات کے پہلے حصے کو مکمل طریقے پر پائے تفصیل تک پہنچا کر اس دوسرے حصے میں جائیں گے کہ جس پر عام طور پر گفتگو بہت کم کی جاتی ہے. شروع کیجیے محمد. اما بعض فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومحكم كتابه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. سورہ مائدہ کی یہ آیت اس سے پہلے ایک دو مقامات پر اور پیش کی گئی، اور اس حوالے کے ساتھ کہ قرآن کریم کی یہ وہ آیت کہ جس کو اگر ایک مرتبہ بھی مومن صحیح اعتقاد اور صحیح جذبے کے ساتھ سنے اور اس پر ایک لمحے کے لیے بھی غور کرنے کی زحمت گوارا کرے، تو اس کے بعد کسی بھی مومن کے گمراہ ہونے اور بھٹکنے کا امکان بھی باقی نہیں رہتا. قرآن اتنے واضح طریقے پر ہمیں تمام کی تمام شریعت کو صرف ایک لفظ کے اندر بند کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اور کتنے ہی افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس نے اس آیت کو نہ سنا، اور اس کے بعد یہ کہ کسی مومن نے کبھی بھی اس آیت پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں. قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، پیغمبر اسلام کی دوسری حدیث ہے، اگر ایک مومن یہ عذر لائے کہ میں نے سنا نہیں، یا سنا تو تھا لیکن مجھے ان کا ترجمہ نہیں آتا، تو قابل معافی ہے. لیکن یہ آیت کہ جس کو ہر ایک نے سنا اور جس کا ترجمہ ہر ایک کو اکبر یاد ہے، اس آیت کو سننے کے بعد، اس آیت کا ترجمہ کچھ پڑھنے کے بعد بھی انسان کا یہ قدر، انسان کا یہ بہانہ کہ ہمارے سامنے حقیقت نہیں پہنچی، در حقیقت شیطان کا ایک بہکاوا ہے. شیطان نے ہمیں گمراہی کا شکار اسی طریقے سے کیا کہ قرآن کچھ کہنا چاہتا ہے، پہلے تو وہ ہمارے کان تک پہنچتا ہی نہیں، اس لیے کہ روزانہ صبح و سویرے آفس جانے کی جلدی ہوتی ہے. کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اگر ذرا تاخیر اور ذرا دیر سے نکلیں تو یقیناً بس ہماری جو ہے وہ گھڑی بھی آئے گی، ہم اپنے آفس تک نہیں پہنچ سکیں گے. جناب قرآن کریم پڑھنے کا تو صبح و سویرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ایک رکو تو بہت بڑی چیز ہے، ایک آیت کو بھی نہیں پڑھا جا سکتا ورنہ آفس تاخیر سے پہنچیں گے. لیکن اگر کبھی کسی کو دیکھیے معلوم ہوا کھویا کھویا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج کوئی چیز بھول کر آ گیا، سوال کیا گیا کہ بھائی کیا بات ہے، اتنے کھوئے کھوئے کیوں لگ رہے ہو، تو جواب دیا کہ آج اخبار کی چھٹی تھی، اخبار نہیں پڑھا اس لیے طبیعت کو قرار نہیں آ رہا. تو اخبار تو جب تک کے اوپر شہ ترکی سے لے کر آخری سطر تک چاٹا نہ جائے تو اس وقت تک دن مکمل نہیں ہوتا ہے. اس کو پڑھنے سے نہ تو ٹرانسپورٹ کی دقت ہوتی ہے، نہ آفس تاخیر سے پہنچتے ہیں، نہ بس چھوٹتی ہے، نہ بسیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. لیکن اگر تین منٹ کے لیے قرآن کی ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو کہا جائے تو کبھی کان کو کھجایا جاتا ہے، کبھی سر کو کھجایا جاتا ہے، کبھی ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہوتا ہے، کبھی آنکھ جیل سے کھلتی ہے، غرض یہ کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے. اور بات بھی بالکل صحیح ہے کہ قرآن کو پڑھو ہی کیوں، اگر پڑھ لیا تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ پڑھو ہی نہیں بلکہ خوبصورت سا جزدان تیار کراؤ ریشمی کپڑے کا اور اس میں لپیٹ کر اس قرآن کو تاپ کے اوپر رکھ دو، جب کبھی کوئی جھوٹی قسم کھانا ہو تو اتارو اور جھاڑ کر گرد و غبار کو جھاڑ کر اٹھا کر بڑے عزت و احترام سے لے کر آؤ، جب کبھی کسی مسافر کو رخصت کرنا ہو تو اسے اتارو ورنہ اس کے علاوہ اس کو اوپر ہی رکھو، اگر نیچے آ گیا تو عمل کا تقاضا کرنا پڑے گا اور عمل ہم کر ہی نہیں سکتے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اسی طرح سے بند رہے. لیکن یہ آیت جو بالکل کھلی ہوئی آیت ہے، ہر مومن کے سامنے ہے، ہر مومن نے سنا ہے لیکن کبھی سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو، واطیع الرسول رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر اولی الامر کی اطاعت کرو. قرآن خطاب ہی مومن سے کر رہا ہے جو اللہ کو بھی پہچانتا ہے، جو رسول کو بھی پہچانتا ہے، جو اولی الامر کو بھی پہچانتا ہے. کتاب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول اور اولی الامر کی معرفت کرو یا دوسروں کو معرفت کراؤ. کتاب یہ ہے کہ اطاعت کرو، احکامات کو مانو، جو کچھ وہ کہہ کر گئے تھے اس کے اوپر عمل کرو. جس طرح ایک حاکم وقت کا حکم مانا جاتا ہے، اسی طریقے سے خدا اور رسول اور اولی الامر کا حکم مانو. جب تک کہ تم نے اولی الامر کو نہ پہچانا تم راحت میں تھے، آسانی میں تھے. اولی الامر کو پہچانتے ہی نہیں تو حکم کس کا مانے. لیکن جب تم نے اولی الامر کو پہچان لیا اور اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کر، رگوں کو پھلا پھلا کر، نعرہ حیدری لگا لگا کر سب کو بتا دیا کہ اولی الامر کون ہے، تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کے احکامات پر چلو، اس کے احکامات پر عمل کرو. لیکن کوئی مومن آپ کو ایسا نہ ملے گا جو کم از کم قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد سیدھے راستے کے اوپر آیا ہو. کبھی لفظ اطاعت پر کسی نے غور کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہے. آیت کو سنتے ہیں ایک کان سے اور اڑا دیتے ہیں دوسرے کان سے، اور آیت صاف صاف سیت سے یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم اطاعت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. تو در حقیقت یہ شیطان کا ایک دھوکا ہے، شیطان کا ایک بہکاوا ہے، کہ جو ہر شیطان جو ہر وقت بنی نوع انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہر طریقے سے جو طریقہ بھی اسے ملتا ہے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کی ملاقات حضرت شیطان سے ہو گئی. حضرت عیسیٰ نے حضرت شیطان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس کے ساتھ پانچ گدھے ہیں اور پانچ گدھوں کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے اور پانچ گدھوں کو لے کر وہ چل رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ انتہائی حیرانگی سے سوال کیا کہ اے شیطان کہاں کا ارادہ؟ کہا کہ یا نبی اللہ، یہ کچھ سامان تجارت ہے، اس کو لے کر نکلا ہوں تاکہ بازار میں جا کر فروخت کروں. حضرت عیسیٰ نے سوال کیا کہ کیا سامان تجارت تم لے کر جا رہے؟ تو جواب دیا کہ پانچ گدھے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک گدھے پر ظلم لگا ہوا، ایک پر غرور ہے، ایک کے اوپر حسد ہے، ایک کے اوپر ہیلا مکر اور فریب ہے، اور ایک کے اوپر خیانت ہے، امانت میں دھوکہ دہی. حضرت عیسیٰ نے سنا، سننے کے بعد ایک مرتبہ حیران ہو کے سوال کیا کہ اے شیطان تو انہیں لے کر کہاں جا رہا، انہیں خریدنے والا کون ملے گا؟ تو کہا کہ یا نبی اللہ، آپ نہیں جانتے ان کے تو ہزاروں خریدار ہیں، یہ ظلم جو ہے یہ میں لے کر جا رہا ہوں. اور یاد رکھیے جتنے بھی حاکمان وقت ہے سب اسے ہاتھوں ہاتھ پڑی دیں گے. کبر و غرور کو لے کر جا رہا ہوں، جتنے بھی کسی بھی ادارے کے سربراہ، کسی بھی مقام کے حاکم اور جتنے بھی دولت مند ہیں، جن کو اللہ نے اتنی دولت دے دی کہ بینک بیلنس چار حصوں میں یا پانچ حصوں میں پہنچ گیا، تو وہ تو اسے منہ مانگے داموں پر خریدیں گے. اور یا نبی اللہ، یہ تیسری چیز ہے جو میں حسد لے کے جا رہا ہوں، دنیا کے جتنے بھی علماء ہیں سب اس کو خریدنے کو تیار ہیں. چوتھی چیز امانت یا خیانت، اور یا نبی اللہ، اس کو تو وہی خریدے گا جو خود میرا ہم پیشہ ہے، یعنی جتنے بھی تاجر ہیں دنیا میں، جتنے بھی کاروبار کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب اسے خریدنے کو تیار. اور یا نبی اللہ، یہ مکر و فریب، یہ ہیلا جو ہے، یہ میں دنیا کی تمام عورتوں کو فروخت کروں گا اور ہر عورت اسے خوشی خوشی خرید لے گی. تو حقیقت یہ ہے کہ شیطان ہر ایک کو الگ طریقے سے دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ نکلا ہوا ہے اسی تلاش میں کہ ہم اس کے ہاتھ لگے اور وہ ہمیں دھوکا دے. اور یہی مقصد ہے اس کتاب کا کہ جب حضرت موسیٰ، یہ روایت کیونکہ آٹھ یا دس دن پہلے ہی آپ میں سے کچھ حضرات کے سامنے آئی ہے، اس لیے پوری روایت نہیں پڑھنا، صرف ایک ٹکڑا، کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہیں، وحی الٰہی کا سلسلہ ہوتا ہے، موسیٰ میں اور خدا میں بات چیت ختم ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ موسیٰ چلتے چلتے یہ کہتے ہیں کہ بار الہ، تو ہمیں کوئی نصیحت، ہمیں وصیت. خدا کا ایک بندہ جو پیغمبر نبی ہے، جلیل القدر بندہ ہے، وہ خدا سے وصیت کے خواہش، نصیحت کے خواہش کر رہا ہے. تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، میں تمہیں چار باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اور ان میں سے تیسری بات یہ تھی کہ جب تک کہ تجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ شیطان مر چکا ہے، اس وقت تو اپنے آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے ہیرے سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھ. یاد رکھ کہ شیطان ہر وقت تیرے پیچھے پیچھے ہے، تو ہر وقت اس کی نگرانی کرتا رہے، ہر وقت اس سے ڈرتا رہے، کیونکہ شیطان جب تک کہ اس دنیا میں رہے گا ہمیں بہکاتا رہے گا، گمراہ کرتا رہے گا. یہاں تو اتنی تاکید، اور دوسری طرف ہماری یہ حالت ہے کہ کچھ شیطان یہ کہتا شیخ مرتضی انصاری، ایک انتہائی جلیل القدر عالم دین، اور شیخ مرتضی انصاری فقہ جعفری کے اندر تیرہویں صدی ہجری کے ابتدا کے اندر، تیرہویں صدی ہجری کے اختتام میں ایک انتہائی اہم انقلاب برپا کیا، بے شمار کتابیں لکھی، بے شمار شاگرد تیار کی، اور بالکل نئے طریقے سے فقہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا. ان کے زمانے کے کسی عالم نے ایک مرتبہ رات میں شیطان کو دیکھا. خواب میں دیکھا کہ شیطان آ رہا اور شیطان کے کمر سے بے شمار جال، بے شمار رسیاں اور بے شمار لوہے کی زنجیریں لٹک رہی. انہوں نے شیطان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے شیطان، کہاں کا ارادہ، کہاں کا قصد ہے؟ شیطان نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ میں جا رہا ہوں شیخ مرتضی انصاری کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. گھبرا کے کہا کہ یہ کیا چیزیں لے کر جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں ان چیزوں سے شیخ مرتضی انصاری کا شکار کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ شیطان واپس آ رہا ہے اس حالت میں کہ تمام جال ٹوٹے ہوئے، تمام زنجیریں ٹوٹی ہوئی، تمام رسیاں ٹوٹی ہوئی. گھبرا کے کہا کہ اے شیطان کیا ہوا؟ تو کہا کہ یہ اللہ کا بندہ تو ایسا بندہ ہے کہ میں نے اس پر جو جال پھینکا اس نے توڑ دیا، جو زنجیر میں نے اس کے اوپر پھینکی تاکہ اسے گرفتار کروں اس نے توڑ دی، جو رسی میں نے پھینکی توڑ دی. کتاب لکھ رہے، میں نے دل میں خیال پیدا کرنا چاہا کہ تم یہ کتاب لکھو، تمہاری تمام دنیا میں شہرت ہوگی. جہاں ان کے دل میں یہ خیال آیا انہوں نے کتاب لکھنا یہ ختم کر دی کہ قربۃ اللہ کا جذبہ نہ رہا. نماز پڑھانے جا رہے، میں نے کہا کہ ہاں آج تو انتہائی عمدہ قرب سے نماز پڑھانا، باہر سے بہت دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں، اس سے نماز پڑھانے ہی وہ نہ گئے. کسی دن درس دینے جا رہے، میں نے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ ہاں آج تم درس دینے جا رہے ہو، بڑے ذہین ذہین شاگرد ہوں گے، ہمیں کو مطمئن کرنا. اس دن وہ اپنے گھر ہی سے باہر نہ نکلے کہ ہاں یہاں اپنی خود نمائی کا جذبہ پیدا ہو گیا. تو ایسا یہ اللہ کا وہ بندہ مجھے ملا کہ جس پر میرا ہر ہتھیار بیکار ہو گیا. گھبرا کے کہا کہ شیخ مرتضی انصاری کے لیے اتنی موٹی موٹی زنجیریں بھی انہوں نے توڑ دی، لیکن یہ بتا کہ ہمارے لیے تم کون سی زنجیر کو استعمال کرو گے؟ یہ موٹی والی زنجیر تو نہیں چلے گی، اور کون سی زنجیر؟ شیطان نے انتہائی حیرت سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہارے لیے تو کوئی رسی کسی زنجیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو یوں ہی میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہو، بلکہ اگر میں تمہیں ہٹانا چاہوں تب بھی تم نہ ہٹو، بلکہ ہر وقت میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ شیطان اقرار کر رہا کہ آج کل کے مومن اب شیطان سے آگے بڑھ چکے ہیں، شیطان تک کو وہ شکست دے چکے ہیں اور شیطان کا بہکاوا تو دور رہ گیا، اب یہ ان کے نفس کا بہکاوا ہے کہ جو انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کی طرف چلے جائیں. اور نفس کے اس بہکاوے کو کہ جب انسان کا نفس انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ایک ہی چیز روک سکتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ انسان معاشرے کے اندر جتنے بھی برے کام کرتا ہے، معاشرے کے اندر اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے، لیکن اگر اسے پتا چل جائے کہ میں جو برا کام کروں بجائے میرے مقام کے بلند ہونے کے الٹی میری توہین کی جائے گی، مجھے برا بھلا کہا جائے گا، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، تو پھر وہ کوئی برا کام نہیں کرے گا. اسی لیے اسلام نے کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی نہ چھوڑنا، اس اعتبار سے کہ وہ شخص جو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، تم اس کے سامنے امر بالمعروف کرو گے، حقیقت آ جائے گی، فوراً سیدھے راستے پر آ جائے گا. لیکن اگر کوئی حقیقت بتانے والا نہ رہا تو شیطان جہاں دل چاہے گا اسے لے کر چلے گا. اور اگر اپنے نفس کے بہکاوے میں آیا ہے تو یاد رکھو، اگر تم اس وقت اس کو روک دو گے، اسے منع کر دو گے اور اس کو پتا چلے گا کہ ہاں میری غلطی لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، تو اس کے بعد وہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہ کرے گا، اس لیے کہ ہر ایک اپنے مقام کو بہتر اور بلند کرنا چاہتا ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں خدا نے صرف اور صرف اس لیے اس دنیا کے اندر فرض کیا تاکہ وہ تمام مومن بندے جو شیطان کی یا اپنے نفس کی گمراہی میں آ چکے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا تو ہو، انہیں کوئی سیدھی بات بتانے والا تو ہو. اسی لیے روایت یہ کہ اگر تم خود تمام نیکی کا کام کرو اور دوسروں تک نہ پہنچاؤ تو تمہاری یہ تمام تر نیکی بہت محدود رہے گی، تمہیں بڑے بڑے عذابوں سے نہیں بچا سکتی جب تک کہ دوسرے تک تم یہ نیکی نہ پہنچاؤ. کتاب نجم الساقط، کتاب نجم الساقط کے اندر یہ واقعہ نقل ہے کہ جس زمانے میں اردبیل شہر میں، جو عراق کا ایک شہر ہے، طاعون کی وبا آئی، تو طاعون کی وبا کے اندر اکثر خاندان تباہ ہو گئے اور ختم ہو گئے. اسی اردبیل شہر کے اندر دو دوست رہا کرتے تھے جن کی دانت کاٹے کی دوستی، ایک جیسا لباس پہننا، ایک جیسا کھانا کھانا، ایک ساتھ تجارت کرنا، گھر بھی بالکل پہلو بہ پہلو ملے ہوئے، دونوں کی بیویاں بھی تگی پہنے، ایک ساتھ عبادت کے لیے نکلنا، ایک ساتھ آرام کرنا، تقریباً ہر ممکن یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم ہر شام ساتھ ساتھ کریں. بہرحال کبھی کبھار جدائی ہوتی نہیں تھی دن میں، لیکن اس کے علاوہ ہر ممکن یہ کوشش کہ ہر شام ساتھ ساتھ کیا جائے. طاعون کی وبا آئی تو ان کا پورا گھرانہ خود ان دونوں سمیت ختم ہو گیا. اب کتاب نجم الساقط کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ اس کے ختم ہونے کے، طاعون کے جانے کے 10 یا 12 سال کے بعد، ایک مرتبہ ان کے دور دراز کے رشتے دار ہیں جنہیں اس پورے گھرانے کے ختم ہونے کے بعد اس کی تمام میراث اور دولت ملی. تو دور دراز کے رشتے دار ایک مرتبہ خواب میں یہ دیکھا, خواب میں اپنے ہی دونوں مرحوم رشتے داروں کو دیکھا کہ جن کی موت کی وجہ سے اس کو دولت ملی, اسی گھر میں قیام تھا. رات کو خواب میں دیکھا اور خواب میں یہ منظر دیکھا کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا کہ جس مقام پر خالی تنہا کھڑے ہونے ہی سے انسان کا دل کانپا جاتا, اور ایک طرف سے لوگوں کی چیخ و پکار اور شور کی آواز بلند ہو رہی. تھوڑی دیر تک یہ اس مقام پر کھڑا رہا, پھر یہ دیکھا کہ جیسے کوئی اس کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے شخص, چل میں تجھے ان مقامات کی سیر کراؤں. یہ اس کے ساتھ نکلا اور چلتے چلتے مقام تک پہنچا. جب پہلے مقام پر پہنچا تو اس نے یہ منظر دیکھا کہ وہ آدمی تب مرحوم رشتے دار کے جس کی دولت اسے ملی تھی زمین کے اوپر لٹایا گیا اس حالت میں کہ کتنا بڑا اژدہا اس کے چاروں طرف ہے کہ جس وقت وہ اژدہا اپنے منہ کو کھولتا ہے اور اس کی ٹانگوں کو اپنے منہ کے اندر لے جاتا ہے تو ایک سانس میں گردن تک یہ مرحوم رشتے دار یہ مرنے والا اس اژدہے کی حلق میں چلا جاتا ہے. صرف سر سے اوپر کا چہرہ باقی باہر رہتا ہے, اور سر سے اوپر کا جو چہرہ باہر رہتا ہے اس کے اوپر خدا کی طرف سے ایک عذاب کا فرشتہ معین ہے جس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہے. وہ ہتھوڑا ہر وقت آگ کے ایک الاؤ کے اندر پڑا رہتا ہے. جیسے ہی یہ اژدہا سانس پھینک کر اسے اپنے جسم کے اندر اتارتا ہے ویسے ہی وہ عذاب کا فرشتہ آگ میں سے گرم گرم لوہے کے ہتھوڑے کو نکالتا ہے, اور نکالنے کے فوراً بعد اس کے سر پر دے مارتا ہے. اس کا سر پھٹتا ہے, مغز بہنے لگتا ہے, لیکن اس وقت بھی اس کے منہ سے چیخ نکل رہی ہوتی ہے اور اس کی جان نہیں جاتی. تھوڑی دیر گزرتی ہے, اژدہا دوبارہ اسے اگلتا ہے, دوبارہ زمین کے اوپر آتا ہے, دوبارہ اس کا سر صحیح ہوتا ہے. تھوڑی دیر گزری اور اس کے بعد پھر عذاب اس کے اوپر نازل ہونے لگا. دیکھا نہ گیا, آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے شخص مجھے یہاں سے لے چل. وہ شخص وہ گھمانے والا اس کو یہاں سے لے کے چلا. تھوڑی دور آگے بڑھے تھے, ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ کون سا مقام تھا تو جواب دیا کہ یہ وادی برزخ کا ایک مقام وادی برہوت تھا. کہا کہ اے شخص کیا تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ میرے اس مرحوم رشتے دار کے اوپر یہ عذاب کیوں نازل کیا جا رہا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ آخر اس کا کیا سبق تھا. یہ چلا اس کے ساتھ, تھوڑی دور اور چلا. تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے یہ دیکھا اور وہی منظر دیکھا کہ چاروں طرف یہ صحرا جو تھا جہاں پر لوگوں پر عذاب دیے جا رہے تھے, اس صحرا کے عین درمیان میں پانی کا ایک چشمہ اور چشمے کے قریب ایک سایہ دار درخت لگا ہوا, گھاس موجود اور اس گھاس کے اوپر ایک خیمہ لگا ہوا تھا. جیسے ہی یہ اس درخت کے چھاؤں میں پہنچا ایک مرتبہ جنت کا مزہ آ گیا. حیران ہو کر گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگا کہ یہاں تو چاروں طرف عذاب ہی عذاب ہے. یہ خواب کافی طویل خواب ہے, لیکن ہم اپنے مقصد کی دو چیزیں اس میں سے نکالتے ہیں اور انشاءاللہ باقی چیزیں کسی اور تقریر میں کسی اور مقام پر آئیں گی. تو یہ تمام کے تمام صحرا میں سے گزر کے آیا تھا جہاں چاروں طرف عذاب ہی عذاب دیا جا رہا تھا, اور اس گھاس اور درخت کے آگے بھی اس کو عذاب ہی عذاب نظر آ رہا تھا, لیکن حیران و پریشان تھا کہ اس صحرا کے عین درمیان میں یہ نخلستان کیسے آیا اور کس کا یہ نخلستان ہے. خیمے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ اٹھتا ہے, اور ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا کہ اندر آ جاؤ. اندر داخل ہوا. جب اندر داخل ہوا تو یہ دیکھا کہ اس کے رشتے دار کا وہ دوست کہ جن دونوں کی دوستی مشہور تھی وہ خیمے کے اندر ایک تخت کے اوپر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے, اور اس کے سامنے دنیا کی ہر وہ نعمت موجود ہے جس کی تمنا کوئی شخص کر سکتا تھا. ایک حالت گھبراہٹ کے اندر آگے بڑھ کر سلام کر کے فوراً یہ سوال کیا کہ اے شخص, آپ اس مقام پر ان نعمتوں سے کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا اس رشتے دار نے کہ جو رشتے دار کے دوست تخت کے اوپر بیٹھا تھا کہ اے ہمارے وارث, آ کر پہلے میرے پاس بیٹھو, پھر میں تم سے گفتگو کروں گا. یہ قریب پہنچا. قریب پہنچنے کے بعد پھر اپنے سوال کو دہرایا کہ آپ دونوں تو ایک ہی شہر میں, ایک ہی محلے میں, ایک ہی مکان کے اندر رہا کرتے تھے, ایک ہی طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے, پھر آخر اس کا کیا سبب ہے کہ آپ تو اس مقام پر پہنچے اور وہ اس عذاب کو برداشت کر رہا تھا؟ تو اس دوست نے مسکرا کے جواب دیا کہ یاد رکھو جو عذاب اس کے لیے تھا وہی عذاب میرے لیے بھی تھا، اور یہ بات یہ بربھوت ہی ہے، یہ عذاب ہی کا مقام ہے، وہی عذاب جو اس کے لیے تھا وہی میرے لیے بھی تھا، مجھے بھی زمین پر اس کے برابر میں لٹایا گیا تھا، میرے اوپر بھی ایک اژدہا دوڑ کے آیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اژدہا میرے قریب آیا تاکہ مجھے نکل لے، ویسے ہی میں نے دیکھا ایسا محسوس ہوا جیسے اژدہے کے سامنے کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اژدہا جتنی کوشش کر رہا ہے لیکن میں اس کی حلق کے اندر نہیں جا سکتا، میں نے بھی دیکھا کہ لوہے کا ہتھوڑا اوپر سے آ رہا ہے، میرے سر کے قریب پہنچا لیکن جیسے ہی میرے سر پر لگا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے پھولوں کی چھڑی مجھے دے ماری ہو، مطلق احساس تک نہ ہوا کہ کس وقت یہ آیا اور کس وقت یہ لگا، کچھ دن اسی حالت میں گزرے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی شخص مجھے اٹھا کر چلا، اٹھانے کے بعد اس مقام پر لایا، لانے کے بعد کہا کہ ہم آپ کی صرف اتنی مدد کر سکتے تھے، آپ کو وادی بربھوت سے نکالنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں کیونکہ آپ گناہگار ہیں، البتہ جس حد تک ممکن ہوگا ہم آپ کو ہر نعمت دیں گے اور ہر زحمت سے بچائیں گے، البتہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ روز قیامت اور اس کے بعد جب آپ پل صراط سے گزریں گے تو ہر مقام پر ہم آپ کو سہارا دیں گے اور گرنے نہ دیں گے۔ اب یہ وارث جو یہ خواب دیکھ رہا ہے، ایک مرتبہ اسی حالت خواب میں پریشان ہو کے یہ سوال کرتا ہے کہ اے میرے مورث، اے میرے رشتے دار کے دوست، کیا آپ کو یہ پتا چل سکا کہ اس کا سبب کیا تھا؟ تو جواب دیا کہ ہاں، ہمارا ایک گناہ تھا، وہ گناہ یہ تھا کہ ہم کاروبار کے اندر خیانت کیا کرتے تھے، یعنی اگر کوئی ناواقف اس شہر میں آ جاتا جسے اس شہر کی اور اس بازار کی قیمتوں سے واقفیت نہ ہوتی تو ہم اس کے لباس کو دیکھ کر اگر وہ امیر نظر آتا تو اس کے اصل قیمت سے کچھ بڑھا کر لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ کیونکہ تم نے ہزاروں کو اس طرح سے لوٹا ہے، ان کے مال کو غصب کیا ہے، اس لیے یہی عذاب تمہارے اوپر آتا رہے گا۔ ایک مرتبہ یہ گھبرا کے سوال کرتا ہے لیکن پھر کس چیز نے آپ کو اس عذاب سے بچا کر اس مقام تک پہنچایا؟ تو اس نے کہا کہ ہم دونوں دوست ایک ساتھ ہر کام کیا کرتے تھے اور ایک ساتھ ایک عالم کی نشست میں بیٹھنے کے لیے جایا کرتے تھے، جب وہاں سے نکلتے تھے اپنے اپنے گھروں میں آتے تھے تو میں یہ کوشش کرتا تھا کہ جتنی باتیں میں نے سیکھی ہیں اپنی بیوی کو بھی بتاؤں، اپنے بچوں کو بھی بتاؤں اور جو کوئی مہمان میرے گھر میں آ جائے اسے بھی میں بتاؤں، جبکہ میرا دوست اس کے اوپر عمل نہ کرتا تھا۔ جب میں یہاں آیا اور ان عذابوں سے بچ کر اس مقام تک پہنچا تو میں نے اس شخص سے یہی سوال کیا کہ ایسے اب تو مجھے بچا کر یہاں کیوں لایا؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ میں آپ کا وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نیکی ہوں جو آپ دنیا کے اندر کرتے رہے، آپ نے چونکہ بہتوں کو ایک چھوٹی چھوٹی بات میں دین کے اوپر عمل کرنا سکھا دیا، چنانچہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ملتی ملتی آج مجھ جیسا طاقتور جوان بن گیا کہ جس نے آپ کو عذاب اژدہا سے بھی بچایا، آپ کے ہتھوڑے کے عذاب سے بھی بچایا اور یہاں پر میں رکھوں گا، لیکن ہاں میں آپ کو وادی بربھوت سے تو نہیں نکال سکتا کیونکہ آپ کا گناہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے اور ہو سکتا ہے روز قیامت ابتدا میں آپ کو کچھ پریشانی بھی ہو، لیکن یاد رکھیے کہ جو عذاب آپ کے دوست پر آ رہا ہے اس کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ آرام اور راحت میں آپ کو پہنچاتا رہوں گا۔ اور اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ جیسے ہی آنکھ کھلتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنی جائیداد ملی تھی اس کے اندر سے جتنا جتنا لوگوں کا حق تھا، جتنا جتنا رد مدارس تھا، جتنا جتنا اس کے رشتے دار اور اس کے دوست نے لوگوں کا حق لوٹا تھا وہ نکال کر فوراً عالم دین تک پہنچا دیا۔ تو کتاب نجم الثاقب کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گناہ یقیناً انسان کو عذاب اور مصیبت دلوائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اگر نیکیاں بھی کرتا رہے، انسان اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف جیسی اہم عبادت پر عمل بھی کرتا رہے تو یقیناً پھر انسان کو بہت سی پریشانیاں آفتیں اور مصائب سے یہی ایک چیز نجات دلا دے گی، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ دوسروں کو بھی بتائے اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر خود عمل نہیں کرے گا، ایک بات پر بھی عمل نہیں کرے گا اور دوسروں کو بتائے گا تو روز قیامت یہی حال ہوگا۔ یہ روایت بھی بہت مشہور اس کی، اس کا صرف پہلا جو کہ جب امیر المومنین علی جبن ابی طالب سوال کیا گیا کہ مولا آپ ہمیں روز قیامت کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں ایسا عذاب ہوگا اور ویسا عذاب ہوگا، آپ ہمیں اتنا کچھ بتاتے ہیں قیامت کے بارے میں اور آپ کی تمام تر گفتگو ختم اس مقام پر ہوتی ہے کہ روز قیامت ہر ایک پشیمان ہر ایک شرمندہ ہوگا اور ہر ایک خواہش اور آرزو کرے گا کہ کاش اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو اب وہ دنیا میں نیک اور اچھے کام کر کے آ جائے گا. تو جب ہر ایک افسوس کر رہا ہوگا, ہر ایک افسردہ ہوگا, تو کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کا افسوس سب سے زیادہ ہو یا سب کا افسوس بالکل برابر کا افسوس ہوگا؟ مولا نے سنا, سننے کے بعد جواب دیا کہ نہیں, یاد رکھو کہ جیسے جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ویسے افسوس اور ندامت میں کمی اور بیشی ہوگی. سوال کیا گیا کہ مولا پھر سب سے زیادہ افسوس کرنے والا کون ہوگا, سب سے زیادہ پچھتانے والا کون ہوگا؟ اتنا اہم اور عجیب سوال ہے, اور اب اس کے سوال کے اوپر غور کیجیے. امام نے جواب دیا, صاحب فتان دو گروہ ایسے ہوں گے جو روز قیامت سب سے زیادہ افسوس کر رہے ہوں گے. سوال کیا گیا, مولا کون سے دو گروہ؟ جواب دیا, طائفت العلماء و طائفت العمراء. ایک علماء دین کا گروہ اور ایک اپنے معاشرے کے اندر صاحبان دولت کا گروہ. گھبرا کے کہا کہ مولا یہ دو تو وہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ دین کی بنیاد چار آدمیوں کے اوپر قائم ہے, ایک عالم, دوسرے امیر. تو مولا آپ تو یہ فرما چکے ہیں کہ دین کی بنیاد ان کے اوپر قائم ہے, پھر یہ سب سے زیادہ افسوس کیوں کریں گے؟ تو مولا نے جواب دیا, اور ہماری گفتگو صرف ایک گروہ سے متعلق رکھتی ہے اس لیے صرف خود کا تذکرہ. امام جواب دیتے ہیں کہ طائفت العلماء, علماء کے گروہ کی یہ حالت ہوگی کہ جب روز قیامت پہنچیں گے تو پتا چلے گا کہ نام اعمال صاف اور سادہ ہے, یا پتا چلے گا کہ جو انہوں نے نیکیاں کی تھی دنیا کو دکھانے کے لیے کی تھی, جو نیکیاں کی تھی مال دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کی تھی, جو نیکیاں کی تھی اپنی عزت و شہرت کو بڑھانے کے لیے کی تھی, جو نیکیاں کی تھی وہ اس لیے کی تھی تاکہ دنیا کے لوگ ان کی عزت کرے اور ان کا مقام بلند ہوتا رہے. چنانچہ حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ. سارے علماء نہیں بلکہ ایک گروہ علماء کا اور دوسرے گروہ کا مقام وہ تو کبھی آئے گا, یہ بہرحال کے جائیں گے جہنم کی طرح. ایک مرتبہ چلتے چلتے نگاہ پڑی تو دیکھا کہ قریب سے کوئی گزر رہا ہے اور بہت ہی خوش گزر رہا ہے. وقت پورا ہو گیا, اعتبار سے مزید زحمت دینا بھی مناسب نہیں ہے, صبح کی نامکمل ہے جو آپ گزار کی مرضی ہے. آپ دیکھیں گے, دیکھنے کے بعد دیکھیں گے کہ وہ خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں, قریب سے کوئی شخص ایک چھوٹا سا گروہ بہت ہی خوش جنت کی طرف جا رہا ہے. علماء کی نگاہ پڑے گی, فوراً پہچان لیں گے. ایک مرتبہ کہیں گے کہ یہ لوگ تو ہمارے جانے پہچانے ہیں لیکن یہ ہیں کون؟ شکل جانی پہچانی لگے گی لیکن ہیں کون؟ چنانچہ کہیں گے, اے عذاب کے فرشتوں ہمیں جہنم میں نہ لے جاؤ بلکہ ایک سوال کر رہے ہیں. عذاب کے فرشتے کہیں گے, خدا سے پوچھو, خدا اجازت دے گا, سوال کریں گے تم کون ہو؟ ان میں سے ہر ایک آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کے گھبرا کے ان کے ہاتھوں کو بھوپا دے گا اور یہ کہے گا, آپ نے ہمیں نہیں پہچانا, ہم تو آپ کے مختلف پروگرامز میں آتے تھے, آپ کی نصیب میں آتے تھے, آپ کے درس میں آتے تھے, آپ کی زبان سے مسئلے مسائل سنتے تھے اور اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. اگر آپ ہمیں یہ مسئلے مسائل, یہ اخلاقی باتیں, یہ واضح و نصیحت کی باتیں نہ بتاتے تو آج ہم جہنم میں جاتے. آپ ہی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا رہے. اس وقت علماء دین آنکھ بھریں گے اور سب سے زیادہ افسوس ان کو ہوگا کہ ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے تو جنت میں جا رہے ہیں اور ہم خود کے جس نے یہ باتیں بتائی وہ آج جہنم میں جا رہا. آج ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی کچھ اپنی باتوں پر عمل کر لیتے تو ہم بھی آج جنت کی طرف جا رہے ہوتے.